السماوات وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين وقال تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا قبر کارنے والوں سے محبت نہیں فرماتے ہیں. یعنی جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں, جو لوگ اپنے کو کسی درجے میں بڑا سمجھتے ہیں, بڑائی آئی اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت اس سے ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی. اور فرمایا کہ تم یاد کرو جب جنگ رومین میں اپنی کثرت پر تم کو ناز ہوا تو کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی. یعنی غزوہ حنین میں صحابہ کو اپنی کثرت پر کچھ بڑائی آ گئی کہ ہم لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں, بس آج کو بازی مار دیا. بڑائی کا احساس ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت ختم ہو گئی. تو جب پھر انہوں نے توبہ کیا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم آ گیا. بڑائی جو ہے بڑی خفیہ طور پر آ جاتی ہے, کبھی آدمی کے دل میں بڑائی ہوتی ہے, زبان پر تو تواضع ہوتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. زبان سے کہتے ہیں کہ میں حقیر ناچیز بندہ ہوں, لیکن اگر کوئی شخص کہہ دے کہ واقعی آپ حقیر بھی ہیں اور ناچیز بھی ہیں, تب پھر دیکھیے ان کا غصہ. اپنے منہ سے بہت لوگ, حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے منہ سے اپنی خوب بیان کرتے ہیں, میں کچھ نہیں ہوں صاحب. اگر کوئی کہتے واقعی آپ کچھ نہیں ہیں, پھر دیکھیے آپ ان کا چہرہ فق ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو اس لیے یہ بڑائی بہت دن کے بعد دل سے نکلتی ہے. اسی بڑائی کو نکالنے کے لیے بزرگان دین اور اللہ والوں کی مشاق کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے. بڑی مشکل سے شیخ کے ساتھ زمانہ گزارا جاتا ہے, پھر وہ تیس بیس کے رگڑ رگڑ کے تک جا کے بڑائی چاہتا ہے. اور خصوصاً وہ شیخ جو نہ کر رہا بھی ہو, ٹانٹ ڈبٹ بھی کرتا ہوں, پھر تو وہاں بہت جلد بڑائی نکلتی. جیسے ہمارے میر صاحب کا شعر ہوا ہے, میر صاحب کو ایک جمعے کو ڈانٹ جب پڑی تو انہوں نے شعر کہا, آئے وہ خشمگین نگاہ, آئے وہ خشمگین نگاہ, آپ لے ابرو اجبو جا. ڈانٹ پڑتی ہے بھرے مجمے میں, اس وقت پھر شیخ جب ڈانٹ دیتا ہے, استاد ڈانٹ دیتا ہے, کیسی سنا ہو. جس کو بہت عمدہ تعبیر کیا ماشاءاللہ, نظر نہ لگے ان کو کہ شیخ آئے وہ خشمگین نگاہ, شیخ کی غضبناک نگاہیں, قاتلِ کبر و عجب و جاہ, وہ عجب و عجب و کبر و جاہ کو قتل کر دیتی ہیں. آگے کیا ہے, اس کے عوض دل تباہ, یعنی آئے دل تباہ میں اس کے بدلے میں میں تو کوئی خوشی نہ دوں, یعنی مجھے دنیا میں اور کوئی خوشی نہ چاہیے. یہ بڑی عظیم شان نعمت ہے, جس کا نفس مٹ جائے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمت خانی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے, حضرت مرید ملت حکیم علمت خانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضری دی تو ایک پرچے پر اپنا حاضری کا مقصد بھیجا. وہ کیا شعر تھا, ایک شعر لکھ کر بھیج دیا. وہ شعر یہ تھا, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اپنے نفس کو مٹانے جو ہے یہی سلوک کا حاصل ہے. علامہ سید سلیمان ندوی کا علم معمولی نہیں تھا, مشرق وسطیٰ جو ہے تھا, جس کو آپ مڈل ایسٹ کہتے ہیں, غلغلہ مچا ہوا, زبردست خطیب, نہایت عربی نام, عربی ان کے لیے ایسی تھی جیسے ہماری آپ کی اردو, بلکہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی جتنی ان کی عربی اچھی تھی. اس کے باوجود حضرت حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کس چیز کا نام ہے, تصوف کس چیز کا نام ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ جیسے فاضل کو, دیکھیے شاید آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتایا. البتہ جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسی سبق کا تکرار کر دیتا ہوں. میں اسی کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یہ اچھی شان ہے. آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے؟ البتہ جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس سبق کا تکرار کر دیتا ہوں. تکرار والے اردو میں جھگڑا بھی آتا ہے کیا؟ اگر کسی گاؤں میں آپ جائیں تو آپ کبھی نہ کہیے کہ میں تکرار کرنا چاہتا ہوں. طالب علم تو کہتے ہیں اپنی کتاب کو سبق دوبارہ دہرانے کا نام تکرار. تکرار کے معنی بار بار، کیونکہ جھگڑے بھی بار بار سن رہے وہی بات کہتا ہے. ٹول لوں کہتا تو اردو کی روسی میں، کیونکہ ایک لفظ کا تکرار ہوتا ہے اس لیے اس کا نام جھگڑا رنگ کے نام بھی تکرار رکھ دیا. کہتے صاحب بنانے کی آج تو لالو کھیت میں تکرار ہو گئی دو آدمیوں کی، لیکن علمی ماحول میں تکرار کے معنی سبق کا دہرانا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس سبق کو دہراتا ہوں. وہ کیا سبق ہے؟ تصوف کا حاصل. فرمایا حقیقت نے سید سلیمان ندوی سے کہ اس کا حاصل اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اپنے کو مٹا دینا، اپنے کو مٹا دینا. جس دن یہ یقین ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، بس اس دن سب کچھ پا گیا ہو. جس کو یہ احساس ہوا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی عظمت کا آفتاب بلند ہوتا ہے، تب یہ تکبر کے ستارے فنا ہوتے ہیں. جب شیر آتا ہے سامنے، پھر جنگل کی لومڑیوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ روز لومڑیاں ہیں. جب اللہ کی محبت کا شیر دل میں غرائے اور اللہ کی محبت کا سورج دل میں چمکائے، اس وقت میں پھر انسان بندہ کیسے اترائے؟ پھر نہیں تکبر کرے گا. اور مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خانوی کے اکابر خلفاء میں سے تھے. بالکل مجلس وہی جن لوگوں نے بھی دیکھا ہے بتاتے ہیں کہ حکیم الامت کی بالکل مجلس کی نقل. فرمایا کہ دیکھو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ، اس دخل و ان الملوک اس دخل و قریتن، ان الملوک اس دخل و قریتن. جب ملوک مانے ملک کی جمع ہے، جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، جعلوا عزت اہلہا اذلۃ، اس کے معزز لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. اس کے معزز لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور کیا افسدوہا پہلے؟ ہاں، ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوہا، جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ اس کو برباد کرتے ہیں پہلے. وجعلوا عزت اہلہا ذلۃ، اس کا معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی بڑے بڑے لوگوں کو، جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر دیتے ہیں تاکہ کبھی بغاوت نہ کریں. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی عزت کا اور اپنی عظمتوں کا جھنڈا لہراتے ہیں اور جس کے دل کی بستی کو اپنے لیے قبول فرماتے ہیں، اس کے دل کے کبر کے چوہدری کو، عجب کے چوہدری کو، ریا کے سردار صاحب کو، سب کو گرفتار کر لیتے ہیں. لہذا کبر اور نسبت میں اللہ جمع نہیں ہو سکتا. جو شخص کہتا ہو کہ فلانے بزرگ نسبت میں اللہ رکھتے ہیں، صاحب نسبت ہیں، ہر بھی وہ شخص صاحب نسبت نہیں ہو سکتا جس کے قلب میں تکبر کا ایک سرسوں کے برابر بھی. اس لیے حکیم الامت خانی فرماتے ہیں کہ میں تمام کافروں سے اور جانوروں سے نہیں، یوں اس کی ترتیب یوں ہے. فرماتے تھے کہ الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب خانوی نمبر اللہ مرکز کہ اشرف علی تمام مسلمانوں سے ارزل ہے، سارے مسلمانوں سے میں کمتر ہوں بے اعتبار فی الحال. اس حالت میں بھی سب مسلمان مجھ سے اچھے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کس میں کیا خوبی اللہ کے ہاں، اللہ ہی جانتا ہے اور کس کے اندر کس بات سے اللہ ناراض ہے. اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے میں بدتر ہوں فی المآل، انجام کے اعتبار سے مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال. یہ جملہ خوب یاد کر لو، دنیاد آپ بہت دور بیٹھ گئے ادھر آئیے. یہ دو جملے حکیم الامت کے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں، برا ہوں فی الحال اس حالت میں. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بندے کی، مسلمان کی ادنا کسی فیل سے خوش ہو جائے اور اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. اور دوسری دلیل کیا ہے کہ اشرف غنی سے ہو سکتا ہے کوئی بات اللہ ناراض ہو اور ساری ہماری تصنیف تعلیم اور تمام نیکیوں کو پانی پھیل دے. تو پہلا جملہ یہ فرمایا کہ اشرف غنی تمام مسلمانوں سے بدتر ہے فی الحال, اور تمام کافروں سے اور جانوروں سے بدتر ہے فی الحال انجام کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے کہ کسی خاتمہ کسی کا خراب ہو جائے, جس کا خاتمہ خراب ہو گیا کفر پر مر گیا بتاؤ اسے, اور کسی کا سارے کافر وہ کسی کو جس کو ہم حقیق سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا کلمے پر ایمان پر خاتمہ ہو جائے آخر میں وہ کلمہ اسلام کو قبول کر لے. تو بتاؤ جس جانور بھی تو اس سے اچھا ہوا جس کا خاتمہ خراب ہو گیا. یہ ہے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو صاحب نسبت ہیں وہ تو سارے جہاں سے اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے مسجد میں تھے, مسجد میں تھے, کسی نے کہا او جو بھی اس مسجد میں سب سے نالائق ہو سب سے برا وہ مسجد سے باہر آ جائے. اعلان کیا اس مسجد میں جو سب سے بدترین نالائق گنہگار بدکار ہو سب سے برا انسان ہو جلدی سے مسجد کے باہر آ جائے. سب سے پہلے اس نماز تمام جتنے نمازی تھے جو سب سے بڑے تھے بزرگ اس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہ باہر آ کے کھڑے ہوئے اور کہنا ہے میں تمام مسلمانوں سے بدترین مسلمان ہوں. پڑھا جی سر آج تو ہم دو رکعت پڑھ لیں, ذرا سی تلاوت کر لیا تھوڑی سی نفل پڑھ لیا بس سب سمجھ گئے ٹھیکے دار جنت کے اور سب کو حافظ سمجھنے لگے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں. دیکھو یہ ہے اللہ والے. حضرت جنید بغدادی باہر آ گئے, شبلی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خبر دی کہ آج جنید نے یہ کام کیا ہے. فرمایا ہاں اسی چیز نے تو جنید کو جنید بنایا ہے, اسی چیز کو جنید کو جنید اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا ہے. یعنی اپنے کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں, عظیم بن ملائک شرف داشتن فرشتوں سے بازی لے جاتے ہیں, عظیم بن ملائک شرف داشتن فرشتوں سے اس وجہ سے بازی لے جاتے ہیں, فرشتوں کی عزت سے ان کو اللہ اولیاء اللہ کو عزت اس لیے ملتی ہے کہ خدرا بہستر نہ پنداشتن اپنے کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی سہروردیہ سلسلے کا پہلا خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو داخل ہوتے ہیں لوگ ہم لوگ کیا کہتے ہیں داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ قادیہ نقشبندیہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو خلیفہ جو شیخ اول تھے اس سلسلے کے ان کا پہلا خلیفہ حضرت شیخ سعدی سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اور سعدی فرمایا کرتے تھے. حضرت شیخ مصلح الدین حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی فرماتے تھے کہ میرے شیخ جو اس سلسلے کے اول شیخ شہاب الدین مجھے دو نصیحت کرتے تھے, دو نصیحت مرا شیخ دانائے فرخ شہاب میرا عقل مند شیخ فرخ شہاب مجھے تو انمود فرمود ادرو اعتاب مرا شیخ دانائے فرخ شہاب مرا شیخ دانائے فرخ شہاب میرا شیخ دانا عقل مند فرخ شہاب مجھے جو انتمز فرمود ادرو اعتاب دو موتی ہمیں دیا کرتے تھے نصیحت کے دو موتی. نمبر ایک کیا ہے؟ یکے آنکھ بر غیر بدبی مباس یکے آنکھ بر غیر بدبی مباس پہلی نصیحت یہ کسی کو بری نظر سے مت دیکھو, کسی کو حقیر مت سمجھو بری نظر مت ڈالو. دوئم آنکھ بر پیش خود بھی نباس دوئم آنکھ کی برفیش خود بھی نباس. دوسری نصیحت یہ کہ اپنے اوپر اب استحسان کی نظر مت ڈالو کہ میں اچھا ہوں, اپنے کو اچھا مت سمجھو, اپنے پر بھلائی کی نظر مت ڈالو دوسروں پر برائی کی نظر مت ڈالو. فرماتے تھے میرے شیخ مصلح الدین شیرازی فرماتے ہیں میرے شیخ شہاب الدین تم مجھے دو نصیحت فرما کرتے ہیں مرا شیخ دانائے فرخ شہاب تو انتر فرمود اگرو اعتاب یکے آپ کی برغیر بدبی مباس دوئم آپ کی برفیش خود بھی مباس. خود بھی نہیں ہے اپنے کو بڑھیا مقصد. جب خاتمہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ سید الاولیاء امیر الاولیاء تمام اولیاء فرماتے ہیں کہ جتنے اس وقت اولیاء اللہ اسد کی گردن پر میرا قدم واقعی اللہ ان کے بجانی اللہ نے وہ درجہ دیا وہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو میں اپنے کو فرشتوں سے افضل پاتا ہوں کبھی میری نالائقی میں شیطان ہنستا ہے گہے گہے فرشتہ رش کے برت کیا بات کہی, گہے فرشتہ رش کے برت پر پاکیے ماں, کبھی تو فرشتہ میری پاکی پر رش کرتا ہے. اور گہے دیو خندہ زنت, گہے دیو خندہ زنت پر ناپاکیے ماں, اور کبھی میری ناپاکی پر شیطان بھی ہنستا ہے. ایمان کی سلامت بلبے گور بھرے, جب میں ایمان کو سلامتی سے قبر میں لے جاؤں, احسن تو بڑی کشتی اور چالاکی ماں, پھر میں اپنی چالاکی ہوشیاری پر تعریف کروں گا, دنیا میں تعریف مت کرو گی, ابھی انتظار کرو جب خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور قیامت میں اللہ کہہ دے کہ میں تج سے راضی اور خوش ہوں, پھر جتنا چاہو اس کو ایک فٹ کودو چاہے دس فٹ کودو اور کودتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں جاؤ جنت میں, میں تم سے راضی ہوں, ابھی کیا پتا ہے کہ تمہارا کیا حق ہونے والا ہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے, یہ علامہ سید سلیمان ندوی کیسے رہے, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. لہذا دوستو ایک شخص نے حکیم الامت خانی رحمت اللہ علیہ کو ابا پیش کیا, ابا سمجھتے ہیں وہ جبا جو علماء پہنتے ہیں جمعے جمعے, حضرت نے فرما اتار فرمایا کہ ارے بھائی یہ بڑے لوگوں کا لباس میں نہیں پہنوں, میرا کرتا ہی پیجامہ چاہیے. اس نے کہا حضرت آپ تو بڑے آدمی ہیں, فرمایا میں کیا بڑا ہوں, ابھی تو میرے ایک اخلاق کی اصلاح نہیں ہوئی, ایک خلق کی اصلاح نہیں ہوئی ابھی تک. یہ تھے اللہ والے, میرٹھ میں حضرت تشریف بھیجا رہے تھے تو حکیم مصطفیٰ صاحب حضرت کے خلیفہ دوڑ کر کے بھنگیوں سے کہا میرا پیر آ رہا ہے, جھاڑو مت لگاؤ گردہ لگ جائے گی ناک میں. حضرت نے دیکھ لیا اور سن لیا, بہت ڈانٹا رہا حکیم مصطفیٰ صاحب, میں کوئی فرعون نہیں ہوں, وہ میونسپلٹی کا ملازم ہے سرکاری, اپنی سرکاری ڈیوٹی پر, آپ کو اشرف کے لیے اشرف علی کے لیے ہرگز جائز نہیں شرن کہ آپ اس کو منع کر دیں, کوئی میں فرعون ہوں, وہ تو سرکاری ڈیوٹی اس کی تنخواہ لیتا ہے, ہمارا حق ہر بھی نہیں بنتا. دیکھیے یہ تھے اللہ والے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ دوپری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے چمار کو, ہندو چمار جو زمینداروں کا زمین وہاں جوتتے بوتے ہیں, اس سے کچھ غصے میں بات کہہ دی, اور اس نے زیادہ جا کے معافی مانگی اس کافر سے کہ قیامت کے دن کیا پتا ہے کہ کیا حال ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ارے تم زمینداری نہیں کر سکتے, یہاں تو چمار کو ماں بہن کی گالی ہے, سود بے گناہ دس گناہم, یعنی ان کو بے گناہ دس گھنٹے لگاؤ تب یہ ٹھیک رہتے ہیں. زمینداروں نے کہا تو میں ایسی زمینداری نہیں کرنا چاہتا کہ زمین کی کل ہمارا حال نکل جائے, یہاں تک کہ لوگوں نے ستایا. آخر میں حضرت نے سر کے وزن فرمایا, اپنا گاؤں چھوڑ گیا اسی اور آ کے پھول پھول میں رہنے لگے اعظم گڑھ کی تحصیل میں, اور جب مدرسہ قائم کیا تو حضرت کے پاس کچھ نہیں تھا, ایک گڈھا کھودا, ایک دس فٹ آٹھ فٹ دس فٹ کا گڈھا کھودا, اس میں بال بچوں کو لے کر رہے, رات کو اس کے دن میں دوپہر کو اس کے اوپر چٹائی ڈال لیتے تھے, چٹائی ڈال لیتے پیشاب بٹھانے کے لیے کھیت میں جاتے تھے, کچھ نہیں مکان, کیا سوچو کتنا مظاہرہ کیا ہوا. جب ان بزرگوں کے مجاہدات سامنے آتے ہیں تو رونا آ جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا بار جب بارش ہوئی, حضرت نے فرمایا بارش ہوئی تو پانی گڈھے میں بھر گیا, جو نشیمت تھا وہ بھی اتر گیا, پھر جا کر شہر میں قصبے میں جا کر پناہ بھی گزار ہوئے. اس طرح سے ابتدائیہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی خالی نہ جائے, پہلے ہی سب کچھ بن جائے, آہستہ آہستہ مدرسہ جو ہے چٹائیوں سے شروع ہوتا ہے, چٹائی پھر اللہ بنوا دیتا ہے آہستہ آہستہ. بس اس حدیث کو سن لیجیے, آج تک ابھی شرنا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے, رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلندی دیتا ہے, وہ فی نفس ہی صغیر, بس جو بندہ اپنے نفس میں حقیر ہوتا ہے, اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے, فی عام الناس عظیم, اللہ اس کو لوگوں کی نظر میں عظیم کر دیتا ہے, عزت دیتا ہے بڑوں کی, تمام مخلوق میں اس کی عظمت, اللہ عظمت ڈال دیتا ہے, بڑائی ڈال دیتا ہے. ومن تکبرا, اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, رضا اللہ, اللہ اس کو گرا دیتا ہے, اور جس کو خدا گرا ہے اس کو کون اٹھائے, ہے کسی نے جس کو خدا گرا دے پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا, پوری کائنات میں اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو پوری کائنات میں کوئی عزت نہیں دے سکتا. من تکبر وضعہ اللہ, یہ من تواضع للہ, جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی, اپنے نفس کو مٹایا, رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. تو وہ اپنی نفس سے ہی ضرور, وہ اپنے نفس میں دل میں چھوٹا ہوتا ہے, لیکن فی اعین الناس عظیم. من تکبر وضعہ اللہ, جو بڑا سمجھتا ہے اپنے کو, اللہ اس کو گراتا ہے. وہ فی اعین الناس صغیر, اب لوگوں کی نظر میں صغیر ہوتا ہے, لوگ اسے ہر طرف سے کہتے ہیں بہت ہی نالائق ہے, بڑا تکبر متکبر ہے, ایسے چلتا ہے ایسے چلتا ہے. وفی نفسی کبیر, وہ اپنے کو خوب بڑا سمجھتا ہے کہ میری عظمتوں کے لوگ واقف نہیں ہیں, میری عظمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے, میرے دل معمل کو لوگ نہیں پہچانتے. اس قسم کے شیطان اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ متکبر انسان جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, لہو احون علیہ, انسان پر زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے, من کلمی و خنزیر, کتے سے بھی زیادہ, سور سے بھی زیادہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے. جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کی, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خطبات الاحکام جمعے کے خطبے مقرر کیے, اس میں اس بیماری کا اور اس کا اس حدیث کو لائے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس خطرناک بیماری سے ہم سب لوگوں کو حفاظت کرائے. دعا کیا اللہ ہمارے
دنوں مجدد الملت مولانا شیخ مرشد ثانی نمبر اللہ مدرو دو آیتیں بھی تلاوت فرمائیں تکبر کے لیے حقیقت اور اس کے علاج. نمبر ایک یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
متکبر آدمی سے محبت نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ اپنے جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے. لہذا جب وہ غیر محبوب ہوا تو اللہ تعالیٰ کے جب محبت نہیں فرماتے تو اس کا قضیہ عرض کر لو, یعنی اللہ کو ان سے ناراضگی. ایک آدمی کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا, کیا مطلب ناراضگی ہے؟ اس کا دوسرا اس کا عرض قضیہ کیا جائے گا تو اس کے مطلب یہ نکلے گا. لہذا متکبرین کے ساتھ, اسی لیے متکبر کے ساتھ تکبر صدقہ ہے, اس کو منسوخ ہو. اگر زیادہ اس کا احترام کرو گے تو تکبر اس کا مرض اور بڑھ جائے گا. جو شخص کی اسی لیے وہ ایک بار تیمور لنگ جو لنگڑا تھا بادشاہ تھا, نام تھا تیمور لنگڑا تھا, تو وہ مجبوراً پیر کو پھیلا کر تھا, ایک پیر پھیلا لیتا تھا. تو علامہ تفتازانی ان کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے بھی اپنی ٹانگ ایسے کر لیا اس کی طرف. اس نے بادشاہ نے ادھر کیا ہوا تھا ان کی طرف, وہ تو مجبور تھا لیکن یہ مجبور نہیں تھے, پھر بھی انہوں نے ٹانگ علامہ تفتازانی میں اس کی طرف کر دیا. تو اس نے کہا کہ میں تو معذور ہوں, میرا تو میری ٹانگ میں بیماری ہے, مجھے مرا لنگس, یعنی مجھ کو لنگ کی بیماری ہے, لنگڑے پن کی. تو آپ نے فرمایا مرا لنگس, مجھے غیرت آتی ہے کہ چاہے میری طرف پیر پھیلائے اور میرے ان کی توہین ہے اس میں. یہ بادشاہوں کے ساتھ ہو رہا اور ایک بادشاہ کے سامنے ایک بزرگ لیتے رہے, اٹھ کے بیٹھے بھی نہیں, جب وہ ملنے گیا تو ایسے ہی لیتے لیتے اس کو ہاتھ ملا دیا. تو جو اس کا خادم تھا شیا, اس نے کہا کہ یہ آپ نے پیر پھیلا کے کب سے لیٹنا شروع کر دیا, کب سے پیر پھیلانا آپ نے سیکھ لیا؟ تو فرمایا جب سے ہاتھ سمیٹ لیا, مخلوق کے سامنے یوں نہیں کرتا, جب سے ہاتھ سمیٹا تو پیر پھیلا کر رہتا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جو یہ بیماری بہت خطرناک ہے اور اسی کے لیے خانقاہوں کی ضرورت ہے. بڑے بڑے علماء نے اسی لیے اہل اللہ سے تعلق جوڑا کہ ہمارا نفس جو ہے مٹ جائے, اور مٹنے سے پھر ان کو جو مقبولیت عطا ہوئی, یعنی تکبر کا مقصد عزت ہی تو ہے, لیکن اس راستے سے عزت خدا نہیں دیتا, گردن میں روڑ دیتا ہے. اگر تک کسی کو عزت ہی لینی ہے تو اپنے کو مٹاؤ, دیکھو کہ کیسی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. دوسری آیت حضرت نے تلاوت اس میں تحریر فرمائی, اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. غزوہ حنین, طائف اور مکے کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام حنین. تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کافروں کی تعداد 4000 تھی, اور مسلمانوں کی تعداد 14,000 ہے، لہذا ان کو ناز پیدا ہوا کہ آج تو ہم فتح کر ہی لیں گے، یعنی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوئی تو کام نہیں بنے گا، ذرا سبب پر نظر ہو گئی، ناز پیدا ہوا، کچھ بڑائی آ گئی کہ آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہے، شکست ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شکست کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں اپنی کثرت بھری معلوم ہوئی اور ہماری نصرت سے نظر ہٹ گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے استغفار و توبہ کیا اور ان کی مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر فتح مبین نصیب فرمایا. دوسری حدیث کل بیان ہو چکی ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے، وہ اپنے دن میں تو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کی اس کے دن کی چھوٹے جو اپنے کو حقیر سمجھ رہا ہے اس فنائیت کی برکت سے اللہ بندوں میں اسے عظیم فرما دیتا ہے، اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے کہ جب بار المتکبر، اللہ تعالیٰ متکبر ہے، وہ اللہ خالق البار المصب اللہ رسما الحکمہ، اس سے پہلے کیا ہے متکبر، بہرحال اس میں متکبر کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، بولو بھائی، وہ اللہ اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المعین العزیز الجبار المتکبر، عزیز معنی زبردست طاقت والا اور جبار کے معنی ظالم، نہیں تو ہم لوگ سمجھتے ارے بھائی بڑا جابر ہے، جبار کے معنی ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والا اور اپنے بندوں کی بگڑی بنانے والا، الذي يصلح احوال خلقه بقدرته القاهره، جو اپنے بندوں کی ہر حالت کو بنانے پر قادر ہو، بگڑی انتہائی خراب حالت کسی بندے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس کے منتہائے تباہی اور منتہائے تقریب کو، اللہ کا نقطۂ آغاز، اللہ کے ارادے تعمیر کا نقطۂ آغاز کافی، ارادہ فرمانے کہ مجھے اپنے اس بندے کو سنوارنا ہے، اللہ والا میں جائے متکبر کے معنی حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متکبر کے معنی صاحب عظمت کے ہیں، کیونکہ یعنی ماخذ متکلف کی خاصیت اس میں نہیں ہوگی، باپ تفاول ہے نا، تو اگر تفاول کی خاصیت لی جائے گی تکلف کی تو نعوذ باللہ یہ مانے ہو جائیں گے کہ اللہ تو بڑے ہیں مگر حقیقت میں بڑے نہیں متکلف بڑے، لہذا یہاں وہ تکلف کی خاصیت جائز نہیں ہوگی جو عموماً باپ تفاول میں ہے، اس لیے فرماتے ہیں یہاں نسبت غیر ماخذ ہے یعنی صاحب عظمت والے ہیں، تو اس سوائے اللہ کے کوئی اور بڑا نہیں ہے، بڑا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، وضع اور جو بڑا اپنے کو بنائے گا وضع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیں گے، آپ دوستو سنو جس کو خدا گرائے اسے کوئی اٹھا سکتا ہے، بولو بھائی ایک ہاتھی اللہ کا مخلوق ہے کسی انسان کے پیچھے پڑ جائے اس کو سون میں لپیٹ کے گرانا چاہے محمد علی قلعے بھی گریں گے، رستم بھی گرے گا، کوئی بڑے سے بڑا پہلوان تو اس کی قدرت کا کیا حال، جس کو خدا گرائے اس کو کون اٹھائے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو اللہ نہ رکھے اس کو چکھے، یہ میرا اضافہ ہے، پرانا محاورہ تو ہے اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے، اختر نے اس میں اضافہ کر دیا، اور جس کو اللہ نہ رکھے ساری دنیا اس کو چکھے، یعنی جس کی حفاظت خدا نہ کرے ساری دنیا کی لات اسے کھائے گا، جہاں جائے دلہا رانی وہیں پڑے کاتھر پانی، ہندی کا مسل ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہ فوس کی آگ ناس شریر نہیں، ہاں یہ لوگوں میں ذلیل رہتا ہے، متکبر انسان لوگوں میں ذلیل رہتا ہے مگر اپنے دل میں بہت ہی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم متکبر انسان لوگوں میں ذلیل رہتا ہے لیکن اپنے دل میں سوچتا ہے بس ہم کیوں نہیں دیگرے نیس، مجھ جیسا دوسرا نہیں، ہمارے دوست کہتے تھے ہم کیوں نہیں ڈنگرے نیس، گویا دعویٰ کرتا ہے مجھ جیسا کوئی ڈنگر نہیں جانور، ڈنگرے نیس دیگرے کو وضاحت نظاہن، تو حضور فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو شخص کی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو گرا دیتا ہے، بس وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور اپنے دل میں بہت ہی اپنے کو کبیر ہوتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں پر لہو احمن من قلب و خنزیر زیادہ ذلیل خدا کر دیتا ہے لوگوں کی نظروں میں، اس کو کتے سے بھی اور سور سے بھی زیادہ، ایسی خطرناک بیماری ہے تکبر۔ اب سوچو اس کو، یہ تو سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو نظروں میں کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اچانک ابو ذر صحابی آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حاضر ابو ذر، یہ ابو ذر غفاری ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان کا نام کیسے جان لیا؟ مدینے کے لوگوں کو کچھ تو آسمانی مخلوق ہو، اس کو کیسے جان گئے؟ ابو ذر غفاری کی عرض کیا کہ حاضر اشہر اندنا میشور اندکم، حاضر اشہر اندنا، یہ تو آسمان میں بہت مشہور ہیں، میشور اندکم، جتنی شہرت آپ کے مدینے میں ہے ان کی، میشور اندکم فی مدینہ، مدینے میں جتنی شہرت اس سے زیادہ آسمان پر یہ مشہور ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لما فتح فنال حاضح فضیلتا، ایس فضیلت ان کو کیسے ملی؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے ان کو یہ فضیلت دو عمل سے ملی ہے، ایک تو قلبی، ایک قالبی، ایک دل کا عمل، ایک جسم کا عمل۔ دل کا عمل کیا ہے؟ یہ صرف نہیں تھی نفس ہی، اپنے کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کو یہ ادا پسند، جو بندہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے کہ میرا بندہ بندگی کہاں پتا کرے، بندہ ہو کر رکھے، غلام ہو کر رکھے۔ اور دوسرا یہ کہ قل ھو اللہ شریف کی تلاوت بہت کرتے ہیں، بکثرت تلاوت سورۃ الاخلاص، دو عمل کی برکت سے ان کی شہرت ہے آسمان کے فرشتوں میں۔ اب آگے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، سیاح کی روایت ہے، قال علیہ الصلوۃ والسلام لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا، قال ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطل الحق وغمط الناس۔ ایک حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں سرفوں کے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی مکھی کے سر، سرفوں کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہوگی، جس کے دل میں مکھی کے سر کے برابر بڑائی ہوگی، ایسا سب جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی زبردست ایک دم ہے کہ 100 برس کا تحجد، 100 برس کی زکات، 100 برس کے حج اور عمرے، 100 برس کی نفلیں اور تلاوت، 100 برس کی عبادت کو یہ تکبر کا ذرہ جو ہے، یہ ایک دم ایسا ہے کہ ہیروشیما کر دیتا ہے، سارے اعمال ضائع، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں دیں گے، داخل نہیں کرنا۔ ایک روایت میں یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جبکہ اس کی خوشبو میلوں سے جائے گی دور تک، اتنا خطرناک مرض ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جس کے دل میں تکبر کا بم رکھا ہوا ہے، اب ذرہ ہی تو ہے، ایٹم، ایٹم کے معنی ذرہ ہی تو ہے، تو پھر آپ لوگ دنیا میں اگر کہیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں بم ہے تو بم ڈسپوزل اسکواڈ کو تلاش کرتے ہیں، آپ لوگ تھانے میں فون کرتے ہیں، ایس پی کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بم ہے، لہذا جلدی سے بم ڈسپوزل اسکواڈ یعنی بم کو ناکارا کرنے والا دستہ پولیس کا جلدی بھیجیے، کیوں صاحب؟ اور ہم کو بھی چاہیے کہ کبھی اللہ والے جو ہیں، یہ ہیں ہمارے دل کے بموں کو نکالنے والے، ان کو تلاش کرو، ان کو اپنا دل دکھاؤ۔ حکیم ان کو فرماتے ہیں کہ چند منٹ میں، 5 منٹ میں میں سارے کا، جیسے ہی تھانہ بھون کے خانقاہ میں کوئی داخل ہوتا ہے، پہلی نظر پڑتی اس کی سب بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے، علم غیب نہیں تجربہ، اور میں اس کی چال، اس کے انداز، چال سے اور اس کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں فلا فلا بیماری ہے۔ ارے بھائی حکیم لوگ بھی بتا دیں بھائی، آنکھ پی لی ہم کہتے ہیں اس کو یرکان ہے، چہرہ زیادہ لال ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو فالج گرنے والا ہے، بہت زیادہ خون بڑھ گیا ہے، ہائی بلڈ پریشر والا مریض چہرے سے پتا چل جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین فرمایا. کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. بدنگاہی کر کے آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا تھا, فرمایا کیا حال ماں باد و اقوام یہ ترش ہو مینا ہم سنا. کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھ لیا, ہر گناہ کا اثر چہرے پر, آنکھوں پر, اس کی چال پر, اور تکبر والے کی تو چال ہی عجیب ہوتی. ان کی تو رفتار سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص امام الرحمان الذین ینسون اللہ کا ہونا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے خاص بندے زمین پر چلتے ہیں, اپنے کو زمین کرتے ہیں, مٹا کرتے ہیں. ان کی چال بتاتے ہیں کس طرح سے چلتے تھے اللہ علیہ, اور متکبر کی چال بھی بتاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے متکبرو تم اتنی زور سے پیر رکھتے ہو زمین پر, زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو, اور نہ پہاڑ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہو جو گردن تان کے چل رہے ہو. لم کیا ہے پڑھو بھائی, لمتا فلتا لڑکا ٹولا ولن تب لغل جمال ٹولا ولا تب شفل الگ میں رہا, زمین پر اکڑ گھر پر چلو اور سارے حاصل ہمارے پیسے ہیں بھائی. دو آئے ہیں اس میں, ہاں لگتا خدمہ لگتا خدمہ لگ, تم زمین کو اٹھا نہیں سکتا اتنی زور سے لگ رہا بند انکم اور اگلی بات کیا, اور تو اتنا جو گردن اٹھا رہا ہے تم نہیں پہنچ سکتا. میرا اللہ تعالیٰ کہتے بروا دے کہ بیوقوف ہے تم جو گردن اٹھا رہا ہے, پہاڑ سے زیادہ اونچا نہیں کر سکتا اپنے کو. یعنی اللہ کو انتہائی ناپسند ہوئی کہ قرآن میں اس بیماری کا کس انداز سے بیان کرنا. اسی لیے حضرت فرماتے تھے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی نور اللہ قدو فرماتے ہیں مجھے دو آدمیوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی. خوب غور سے سنیے, فرماتے ہیں مجھے دو آدمیوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی, ایک متکبر ایک چالاک. بعض بڑے چالاک ہوتے ہیں اپنی مطلب کی ہر بات رکھتے ہیں اور مطلب ختم, بس چالاکی اسی کا نام. مخلص نہیں ہوتا وہ خلوص سے آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا. تو فرمایا دو قسم کے لوگوں سے متکبر اور چالاک سے میری مناسبت نہیں ہوتی, اور حقیقت ہے. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ شخص جس کے قلب میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا. بس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ان الرجل فقال رجل, ایک شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص محبوب رکھے پسند کرے تو اس کا کپڑا اچھا ہو, خوب اچھا کھلا ہوا پہنتا ہے, اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو, مان لو بیوی کا سلیب شاہی پہنتا ہے, تو کیا یہ تکبر ہے کیا؟ یعنی اچھا کپڑا پہننا اچھا جوتا پہننا بھی تو تکبر ہے کیا؟ سوال کر رہا ہے صحابی. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, ارے اللہ تعالیٰ جمیل ہیں, جمال کو پسند کرتے ہیں, صاف ستھرے رہو, شان سے رہو. لیکن کبر کی حقیقت دو ہے, اس کا مٹیریل آپ نے بیان کر دیا تاکہ جتنے بم ڈسپوزل اسکواڈ ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس میں تکبر ہے بھی یا نہیں, ورنہ کام خواہ اس کو گھر کی تلاشی شروع کر دیں. دو چیز سے بنتا ہے یہ بم, تکبر کا بم کا مٹیریل دو چیز ہے. نمبر ایک بطل الحق, حق کو قبول نہ کرے. سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں اچھا ہے, ارے ہم نہیں جانتے, ہم مفتیوں کو جانتے مانتے ہی نہیں. ساری دنیا کی مفتی مل جائے تو بھی ہم نہیں مانیں گے. میں ویسے کو کبھی بھی دیکھے نہیں کیوں ان کا ساری دنیا کی مفتی کچھ بھی کرا رہے بھائی, علماء دین ہیں, سارے مفتی کیسے جمع ہو سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارے حق معلوم ہو جانے پر وہ اس کو ظاہر نہ کرے. اب ہمارے یہاں ایک امام تھے, ان کا وضو ٹوٹ گیا, فوراً نکل گئے اور جا کے وضو کے لیے, اور اگر تکبر ہوگا ہمارے شرم تو ایسے پڑھا دے گا کیونکہ وہ سوچے گا ابھی نکلوں گا سب کہیں گے کیسا ہے یہ جناب کی ہوا کھل گئی. لیکن اگر تکبر نہیں ہوگا تو بھائی ٹھیک ہے, مسلمانوں کی نماز کو کیسے ضائع کر دو, جب میرا وضو ختم ہو گیا اب پر رہ جاؤ. اور بنا لو ہسنا وغمت الناس, حق کو قبول نہ کرنا وغمت الناس, اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقیر سمجھنا. ناس فرمایا خالی مسلمان نہیں, کسی کافر کو اسی سے نکلتا ہے کہ کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو, اس کے کفر سے تو نفرت کرو, آسی کے معاشی سے تو نفرت کرو واجب ہے, لیکن دوستو آسی سے مت کیجیے نفرت, جائز نہیں حرام. نکیر واجب اور تحقیر حرام، یعنی کسی بری بات پر اس پر اعتراض کر اس پر وہ لگاؤ، ان کو سمجھانا واجب ہے لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں جب تک کسی کی نفس میں اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ نصیحت کرنے والا جو ہے وہ جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے. اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے ایسی تبلیغ اس پر حرام. جس کو نصیحت کرو پہلے مراقبہ کرو کہ اللہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے، لیکن آپ کا حکم سمجھ کر اور اس کی بھلائی اور پیروائی کے لیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ابا کی دال میں تھوڑی سی کہیں روشنائی لگ گئی، تو آپ ابا کو جب نصیحت کریں گے کہ ابا یہاں تھوڑا سا روشنائی لگی ہے تو ابا کو ہنسی سمجھیں گے؟ بابا کو کوئی ہنسی سمجھے گا؟ بس یہ سمجھ لو سارے اللہ کے بندوں کو جو میں نے مکے شریف میں مدینے شریف میں خاص طور سے عرض کیا تھا کہ دیکھو اگر یہاں کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سمجھ لو یہ سب اس وقت میں درباری ہے. اگر درباری ہیں حضرت مولانا صاحب برکاتہم نے فرمایا کہ جو لوگ کی حج کرنے آئے ہیں مقامی لوگ ان کا احترام کریں جو یہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ مہمان سرکار ہیں، یہ مہمان سرکار ہیں، اور جو یہاں کے لوگوں سے کسی کو یہ بھاجیوں کو پہنچ جائے تو یہ سمجھیں کہ یہ اہل دربار ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر کوئی لڑکی آ جائے سامنے کبھی اچانک پڑ جائے سمجھ لو یہ ہماری ماں سے زیادہ محترم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی مہمان ہے. وہاں یہ مراقبہ بہت ضروری ہے ورنہ وہاں بھی بد نگاہی کر لے گا. کوئی عورت سامنے آ جائے مکے شریف میں مدینہ شریف سمجھ لو وہ اللہ کی مہمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے. اور ایسے ہی کوئی لڑکا اگر سمجھ جائے تو سمجھ لو یہ بھی اللہ کا مہمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان. اپنے باپ سے زیادہ عزت کرو، بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہیے ایسی جگہوں کو. تو کیا تکبر دو دن سے بنا، پھر اس کو یاد کر دیجیے، حق بات کو قبول نہ کرنا اور دنیا میں کسی انسان کو حقیق سمجھنا، بس معاشی سے نفرت. اور معاشی سے نفرت تو واجب ہے، عاشی سے نفرت جائز نہیں. ایک شخص نے سوال کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کسان یہ تو بہت مشکل ہے کہ ایک شخص کو ہم گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں تو گناہ ہی سے نفرت ہو اور اس سے نفرت نہ ہو تو بڑا مشکل لگتا ہے. بغیر مشکل کچھ بھی نہیں. اس کی مثال جو سمجھ لو، شاہزادہ آیا بادشاہ کا لڑکا، یہاں چاند جیسا کہہ رہا ہے مگر روشنائی لگا کر آئے، تو آپ روشنائی سے نفرت کرو گے اسے نہیں کرو گے؟ کیونکہ جانتے ہو کہ ابھی ہم لکش سے لگائے گا اور صابن سے روشنائی چھڑا کر پھر ویسے چاند کی طرح چمک سکتا ہے. اچھا چاند کبھی بدلی میں چھپ جاتا ہے کالے بادلوں میں، معلوم ہے اور ذرا ذرا سا نظر آ رہا، تو کیا چاند کو حقیقت کوئی سمجھتا ہے؟ سمجھتا ابھی بادل ہٹ جائے گا تو پھر ویسی روشن ہو جائے. جو گنہگار بندہ ابھی تو مبتلا ہے، ابھی توبہ کرے، چند آنسو گرائے اور آہ کرے، بڑے بڑے نیکوں سے پڑھ لاتا ہے بادلوں میں. نومید ہم مباس کی رندہ نے بادا نوش ناگے بھائی خروش با منزل رسیدان، فرماتے ہیں گنہگاروں کو اپنے مت سمجھو، کبھی ایک آہ انہوں نے ایسی کی ہے کہ منزل تک پہنچ گئے، ایک ہی آہ ندامت پیدا ہوئی اور اسی وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جونپور کے ایک شاعر تھے، حفیظ نام تھا، دیوان حفیظ شایا ہے ان کے اشعار کا مجموعہ، شراب پیتے داڑھی مڑاتے تھے. لوگوں سے پوچھا بھائی ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ ڈاکٹر دلہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں جونپور میں مطب کرتے تھے پہلے، وہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ان کا وہاں کا مطب بھی. ڈاکٹر صاحب کے سامنے میز اور چوکی کرسی پہ نہیں بیٹھتی، ایک چوکی تھی اس پر بیٹھے تھے یہاں بیٹھتے. تو حفیظ صاحب نے اس کو بتایا گیا کہ جاؤ خانقاہ تھانہ بھون مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے ان شاء اللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. فوراً پہنچے اور راستے میں تھوڑی سی داڑھی بڑھ گئی تو خانقاہ نے بیٹھ کر ہزار کو بلایا اور وہ بھی صاف کرا دیا. حضرت نے اسے کہا حضرت بیٹھ کر لیجیے، پر میں جناب کل میں نے دیکھا تھا جب آئے تھے آپ جونپور سے تو ذرا ذرا سا چہرے پر کچھ نور تھا، آپ نے وہ بھی ختم کر دیا جب بیت کا ارادہ تھا، تو پھر یہ کیوں حرکت کی؟ حفیظ صاحب نے عرض کیا حضرت آپ حکیم الامت ہیں، میں مریض الامت ہوں، مریض کو چاہیے کہ اپنی پوری بیماری پیش کر دے، ان شاء اللہ تعالیٰ واسطورا نہیں لگے گا. حالانکہ یہ جائز نہیں تھا ان کے لیے، مگر حضرت نے ان کی اس خطوص کو قبول کر لیا، خاموش ہو گئے. اس کے بعد سال بھر کے بعد جونپور تشریف لے گئے، بعد جونپور میں حضرت کا آواز ہوا، جس نے ایک شخص نے پرچہ دیا تھا، اس میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب موجود تھے اس وقت میں، اس نے پرچہ دیا تھا کہ تم نمبر ایک تم کافر ہو، نمبر دو تم جلاہے ہو، نمبر تین ذرا سنبھل کے بیان کرنا، اور ہاں یہ پرچہ دے دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک شخص نے مجھے لکھا ہے کہ میں کافر ہوں، لہذا میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسرا اعتراض ہے کہ میں دلہا ہوں، بھائی دلہا ہونا کوئی حقیقت کی بات نہیں، اللہ کے بندے وہ بھی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن میں میرا نسب فاروقی ہے، میں جا کر کے میری ماں کے نکاح کو کے گواہ اب تک زندہ ہے، چل کے تھانہ گھر میں تحقیق کر لو، میں فاروقی ہوں، نسب ہوں، میرا نسب نامہ حضرت فاروق اعظم سے ملتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سنبھل کے بیان کرنا، پر میں اس کو نہیں مانوں گا، حق پہ پیش کروں گا، اشرف علی اس سے نہیں ڈرتا۔ پھر حضرت نے ہوا اہل بدعت سے تھا ایسی تقریر کی کہ سارے اہل بدعت طائب طائب ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں جو محبتیں آپ لوگ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہم کو اسی جونپور کے حافظ صاحب تھے، جب ایک سال کے بعد حضرت تشریف لائے، اسی جب ان کا واز ہوا یہ تو دیکھا اتنی بڑی داڑھی، فرمایا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ اگر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ سنا حضرت یہ بڑے میاں وہی ہیں حافظ شاعر جو گئے تھے آپ کے پاس کس حالت میں، بس حضرت بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد جب انتقال ہونے لگا، دیکھو کسی کو کیا حقیر کوئی سکتے، تین دن تک روتے رہے مسلسل، بس نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر میں زمین پر تڑپ تڑپ کے جان دیتے، اللہ کا خوف سارے ہوئے، اس دیوار سے اس دیوار تک، اس دیوار سے اس دیوار تک، ایسے ایسے طرف تھے، عجیب کیفیت، بس روتے تھے اللہ اس کو معاف کر دے۔ ہمارے یہاں جو نعمانی صاحب تھے، انتقال سے تین چار دن پہلے میرے پوتوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہاں آؤ ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا مانگو، یہ دعا کرو کہ اللہ اس بوڑھے کو معاف کر دو، یہ جملہ ہوگا بار بار تو دعا کرو یہ اللہ اس بوڑھے کو معاف کر دو، ہر بچے سے چھوٹے چھوٹے دعا کرا دو۔ ان کے انتقال کے بعد ان کو سفید لباس میں لوگوں نے دیکھا اور بہت اچھے کلمے پڑھتے ہوئے ماشاء اللہ چلے گئے، کسی کے محتاج نہ ہوئے، یہی دعا کرتے تھے اللہ میرا کوئی نہیں، بال بچہ کوئی نہیں، کون کرے گا ہمارا، یہ حافظ صاحب اس طرح سے جانتی انہیں گھروں کی روح کیسے پلتا، کیسا انقلاب آیا، اور دو شیر بھی بڑھا گئے اپنے جیوان میں، دو شیر فرمایا کہ گناہوں کی گراں باری تو دیکھو، گناہوں کی گراں باری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو، اور فرمایا کہ کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، بہی غفلت بہی غفلت، یہ ہوشیاری تو دیکھو، کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے، بہی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو، اللہ والے کے ہاتھ پر آخرت کے توبہ کر دے پاکیزہ چلے، حالت بدل جاتی۔ بس دوستو یہ قبر کے بارے میں، یہ آگے اللہ ایک آیت اور حضرت نے تلاوت فرمائی کہ وہ لہ کبریا فی السماوات والارض، بڑائی صرف اللہ کے لیے آسمانوں میں زمینوں میں، اور وہ زبردست طاقت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، ساری محلے کی سہیلیوں نے اس کو سجایا، پہلے زمانے میں رواج تھا محلے کی لڑکیاں آتی تھیں اور اپنی سہیلی یعنی ساتھی کو کہتی تھی بہن لاؤ میں تمہیں نہلا دوں، پھر کوئی گلاک پہنا رہی ہے، ناک میں نک ٹک نک اس کا نام نک، کوئی کان میں آئرن پہنا رہی ہے، کوئی زیور پہنا رہی ہے، کوئی سرما لگا رہی ہے، کوئی تیل لگا کر بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں، خوب سجا کر محلے والی ساتھیوں نے سہیلیوں نے سجا کر کہا بہن مبارک ہو، بہت ہی اچھی لگتی ہے، مبارک ہو بہت اچھی لگتی ہو، بڑا حسن جمال آ گیا تمہارے اندر۔ تو وہ لڑکی رونے لگی، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ رونے لگی تو سہیلیوں نے پوچھا کہ یہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، بڑا اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ تمہاری تعریف سے ہمارا بھلا نہیں ہوگا، جب شوہر دیکھ کے مجھ کو پسند کر لے، جب شوہر جن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے وہ دیکھ کے پسند کر لے تب مجھے خوشی ہوگی، ابھی تو پتہ نہیں تمہاری نظر میں ہے۔ وہ ایک دیہاتی مثل کی جھولنی تو گڑھاؤں پیا اپنے منا سے،
ہمارے یہاں ہمارے ساتھی وزیر صاحب نے اس کا انتظار کر
جھلنی تو گڑھاؤ پیا اپنے منا سے پیا منا بھاوالا کی نائے. یہ ہندی زبان کا ایک محاورہ ہے, یعنی جھلنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے بنوایا گڑھایا میں بنوایا اپنی طبیعت سے. پیا منا بھاوالا کی نائے یعنی شوہر کو معلوم نہیں پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو وہ عورت رونے لگی, لڑکی رو کر کے اس نے کہا, بس حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رونے لگے اور فرمایا کہ ایسے ہی انسان کو دنیا بھر کے لوگ تعریف کریں. ارے حضرت آپ کیا کہنا, آپ کے تو چہرے سے انوار کر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں تو بجلی کی دکان ہے, جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ سب اللہ والے ہو جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو خواب میں یوں دیکھا ہے آسمان پر آپ اڑ رہے تھے, اور جب آپ تقریر کرتے ہیں تو آپ کیا کہنا, بجلی گراتے ہیں ہر طرف سارے سن کر کے. مولانا جی فرماتے ہیں کہ کتنا موٹا ہوا ہے بھوسے سے, اور آدمی موٹا ہے کان کے راستے سے, عمر کے راستے سے موٹا نہیں ہوتا, کان کے راستے سے اس کی تعریف آئے موٹا ہو جائے گا, چاہے اس کو پھاکا ہو رہا ہو. آئی نے دیکھے چپل پھٹی ہوئی بالکل غریب مسجد گیم کھیلے اور ہر طرح سے تعریف بالکل موٹا ہو. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی جانور پروا سبق ازناؤ نوش, جانور موٹا ہوتا ہے کھا کر کے بھوسا کھا کر, اور آدمی فربا شبد ازرا ہے گوشت, گوشت مانے کان, آدمی فربا شبد ازرا ہے گوشت, کانوں سے اپنی تعریف سن سن کر کے نفس بھول جاتا ہے. لہذا اس کی ہوا نکالنے کی ضرورت ہے, اور ہوا کیسے نکلے گی, یہی اللہ والوں کی صحبت لگاؤ, یہ تمہارا بم نکال لیں گے ہوا نکال لیں. لہذا یہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا جو ساری دنیا تعریف کرے لیکن سوچو کہ قیامت کے دن یہ مخلوق کی تعریف کام آئے گی یا اللہ تعالیٰ کی نظر کام دے گی. جب قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہمارے نماز, ہمارا آواز, ہمارے پیری مریدی, ہمارے سجدے, ہماری نیکیاں, ہمارے حج, ہمارے عمرے اللہ کو کہہ دے کہ ہم نے قبول کیا. ابھی کیا پتا ہے, کوئی خبر آئی تو بتاؤ. اشرے مبشرہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں رضی اللہ عنہم ورضوان, وہ مستثنا ہے, مگر ہم لوگوں کے اوپر تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. لہذا ڈرتے رہو, اپنی قیمت خود نہ لگاؤ. نہایت بیوقوف وہ غلام اور بندہ ہے جو اپنی قیمت خود لگا لے. بھائی غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے یا غلام لگاتا ہے, بولو بھائی, غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری قیمت لگا دے اور فرما دے کہ میں تجھ سے راضی ہوں, پھر جتنا چاہو تم دو. بڑے پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کو فرما دے گا تو ہم وہاں خوب خوشی منائیں گے. ابھی تو روتے رہو, جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو اس وقت تک روتے ہی رہو, بس اللہ سے ڈرتے رہو اور کرتے بھی رہو. اتنا نا امید بھی رہو گی عمل ہی چھوٹ جائے درمیان میں. خوف دیکھو, قرآن پاک میں اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی یوتون ما آتو و قلوبہم وجلا, صحابہ خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے, جس میں اسم موصول, جس موصول میں الہام ہوتا ہے, جس میں بلاغت مقصود ہوتی ہے. یوتون ما آتو, خوب دیتے ہیں جو دیتے ہیں. لیکن یہ اس موصول بلاغت کے لیے یا ماں میں اس موصول جو ہے بلاغت کے لیے خوب دیتے ہیں. وہ قلوبہم وجلا, لیکن ان کے دل میں اکڑ نہیں آتی, ڈرتے رہتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی کیا تفسیر ہے, یہ یعنی خوب خرچ کرتے ہیں زکات اللہ کے راستے میں جہاد میں مال دیتے ہیں پھر کیوں ڈرتے ہیں. اہم یہ شرمون الخمر, کیا یہ شراب پیتے ہیں, اہم یہ شریخون, کیا یہ چوری کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی لڑکی ایسا نہیں ہے. ہم یصلون وہم یصومون, یہ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, لیکن یخافون اللہ, یخافون اللہ یقبل عنہ, یہ ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ قبول بھی ہے یا نہیں. دیکھو نفس قرآن سے یہ علاج ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ علاج کروا رہے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے سبق مل گیا کہ عمل کرنے کے بعد دل میں ڈر آنا چاہیے, کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ جب بنایا تو اکڑ نہیں آئی کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم عرض کیا. یہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے. ان دونوں نبیوں کی یہ دعا ہماری قیامت تک کے لیے ہدایت ہے کہ کوئی نیک عمل ہو جائے تو اکڑو مت بلکہ ربنا تقبل منا کرو. اے خدا اذراہ کرم قبول کر لیجیے. باب تفاؤ فی اختیار سے ربی تفاؤ اعتراف بالقصور. علامہ علوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں تفسیر رولوانی میں کہ تقبل باب تفاؤ سے ہے, مصدر تفاؤ سے. تفاؤ میں خاصیت تکلف کی ہے, یعنی اے خدا اس قابل ہماری تعمیر نہیں ہے, آپ اذراہ تکلف اذراہ کرم قبول فرمائیے. یہ سبق ہے کہ آپ جب نماز پڑھ لیں, آپ جب روزہ رکھ لیں, جب عمرہ کر لیں, حج کر لیں, کوئی نیکی نصیب ہو جائے تو یہی کہو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ علاج ہے. اے سمیعٌ بنیاتنا, سمیعٌ بدعواتنا, علیمٌ بنیاتنا. آپ ہماری دعا کو سن رہے ہیں اور ہماری نیت کو خوب جانتے ہیں بس. اور اگر پھر بھی ریا وغیرہ کا کچھ خطرہ کسی کو ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب ارشاد فرمایا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے, یا صدیق میری امت میں ریا اس باریک طرح آئے گی جیسے کالے پتھر پر کالی چونگی کرتی ہے. کسخر کنم لتی سونا السخر سما سلئی لتی ظلما کنم لتی سودا, جیسے کہ کالی چونٹی ملالی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں کنم لتی سودا کالی چونٹی السخر سما کالے پتھر پر سلئی لتی ظلما اندھیری رات. تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر ریا آ گئی سارے اعمال ضبط, شہاد شہید بھی جہنم میں جائے گا, مالدار بھی جہنم میں جائے گا, وائز بھی جائے گا جہنم میں اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ کیا اس کا علاج ہے. مل مخرج تو کیسا نجات و المخرج. آپ نے عرض کیا نجات و مخرج اس بلا سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. آپ نے فرمایا اے صدیق تم یہ دعا پڑھو گے تو تو نجات پا جائے گا ریا کے چھوٹے ریا سے بھی, بڑے ریا سے بھی, کثیر سے بھی, قلیل سے بھی, اور صغیر سے بھی, کبیر سے بھی, سب ہر قسم کے ریا سے تم نجات پا جائے گا. دوستو یہ دعا کبھی کبھی پڑھ لیا کرو ورنہ قیامت کے دن اگر ذرا بھی دکھاوا ہوا تو سمجھ لو سارا عمل ختم. بتائیے حدیث ہے ریا کی, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بلایا جائے گا وائس جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ فرمائے تم نے اخلاص سے بات نہیں کہا. ایک قاری بلایا جائے گا اللہ فرمائے تم نے اخلاص سے قرات نہیں کی, تم نے اس لیے تاکہ لوگ مجھے قاری کہیں, وہ تجھے دنیا میں تعریفیں مل گئیں. شہید کو بلایا جائے گا کس لیے جان دی, اس نے آپ کے لیے غلط کہتا ہے, تم نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں, جا جہنم. دوستو ریا وہ خطرناک چیز ہے کہ جب اس کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے, یعنی اتنا خوف ان پر طاری ہوتا تھا کہ نقل کرنے میں بے ہوش ہو جاتے. اس لیے ایک دعا آپ کو سکھا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا معاملہ جو ہے اس خطرے سے بچ جائے. وہ کیا دعا ہے صدیق اکبر کو سکھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم. بڑی مختصر تھی. اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. بعضی کتابوں میں شیئن بھی ہے اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شیئا, لیکن بعضی روایت میں جو میں نے دیکھا اس میں اتنا ہی ہے اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. اے خدا میرا دکھاوا, میرا شرک معاف کر دیجیے جو کہ میں جانتا بھی ہوں. بعض آدمی جانتا ہے کہ آ گیا ہے بہت بڑا آدمی. مثلا ایک آدمی ایک تھانے دار ہے, نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد ڈی آئی جی آ گئے, اس کے گھر مہمان ہو گئے, تو اس نے رکوع میں روزانہ تو سبحان ربی العظیم کہتا تھا, آج سات مرتبہ کہہ رہا ہے تاکہ مجھے اتنے تھانے دار سے ایس پی بنا دیں. ڈی آئی جی صاحب تھانے دار سے ایس پی بنا دیں, ترقی دے دیں, اگر یعنی پرموشن دے دیں. تو یہ ریا ہے آگے بھائی, روزانہ تو تین مرتبہ کہتے تھے سبحان ربی العظیم. کسی دنیاوی لالچ سے کوئی شخص عبادت کر لے, ذرا بھی جان کا خیال ہوگا آج جسے لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں گے, ذرا خوب عبادت کرو, بس مخلوق آئی اور ریا آیا. اس لیے دوستو صاحب نسبت ہونا بھی ضروری ہے. جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں آئے گی نسبت ماللہ, جب نسبت ماللہ آ جائے گی تو ریا ویا خود ہی بھاگ جاتے ہیں. جب شیر جنگل میں آتا ہے لومڑیاں خود ہی بھاگ جاتی ہیں, آفتاب جب نکلتا ہے ستارے خود ہی روپوش ہو جاتے ہیں. لہذا یہ دعا یاد کر لیجیے، کبھی کبھی اس کو مانگ لیا کرو اللہ کے کہ اللہ میں کا نشر کا دکھا وانا عالم واسطہ کا دمالا عالم، اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسا خفیہ بیاہ ہو گیا ہو جس میں ہمارے ارادے کو دخل ہی نہیں، خفیہ سے خفیہ، کیونکہ جیسے کالے پتھر پر کالی اندھیری رات، تو اللہ ہم جو نہیں جانتے لیکن تیری نظر بہت تیز ہے خدا، تو دل کو اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ لہذا یہ دعا پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ ریا کی دکھاوے کے خطرناک بم سے، آپ کا خطرناک بم ریا کا یہ بھی جو ہے ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے سے گویا ختم ہو گیا، یہ دعا ہی بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے، بم کو ناکارا کرنے والا یہ دعا، یہی دعا کافی ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، اب دعا کیجیے آج مضمون اس لیے کیا یہ چھپنا ہے، مقصد بتا دیا، دیر ہوئی کیونکہ کچھ چیزیں اگر رہ جاتی اب دل میں بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہاں حق ادا ہو سکتا ہے ان کی باتوں کا، لیکن اللہ پاک اسی کو قبول فرما لے، دعا کیجیے یہ مضمون جو کل شام کو بیان کیا گیا کبر کا، اور اس وقت اللہ اس کے چھپنے کا بھی انتظام فرمائے، اور اس کے اپنے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے کبر ہو گیا تو بیماری خطرناک ان بموں سے اللہ ہم سب کو تحفظ اور تاکی و طہارت اور حفاظت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنا مقبول اپنا محبوب فرمائے، اے خدا آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو ہم سب سے اٹھا دیجیے، ہم گناہوں کا ندامت کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دیجیے، ناراضگیوں کو عفو فرما دیجیے، اور ہمیں تقویٰ کی زندگی نصیب فرما دیجیے، ہماری گندگیوں کو دور فرما دیجیے، تزکیہ نفس کی دولت نصیب فرما دیجیے، جس فضل و رحمت کی بنا پر آپ اپنے بندوں کی تزکیے کا فیصلہ فرماتے ہیں اسی فضل و رحمت کی بھی ہم سب کو عطا فرما دیجیے، اور ہم سب کے تزکیے کا فیصلہ فرما دیجیے، مشیت اپنی شامل حال فرما دیجیے، آپ جس کے تزکیے کا ارادہ فرما لیں پوری کائنات اس کو گندگی میں ملوث نہیں کر سکتی چاہے کتنے ہی معاشرہ خراب ہو، اے خدا جس کی آپ حفاظت کا فیصلہ فرما دیں لہذا سارا عالم اس کو کسی گندگی میں ملوث نہیں کر سکتا، آپ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کی تزکیے کا حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے، بدل آہ کے زاری کے وہ کمزور بندے جو نفس سے مغلوب ہیں سوا رونے کے وہ آزادی کے آتے رہے، خدا کیا چاہ رہا ہے، ہماری زاری کے اوپر رحم فرما دیجیے کہ ہم ہمارے زور عاجز ہیں طاقت سے ہم مگر غالب نہیں ہوتے نفس پر، آپ اپنی مدد اور اپنی عنایت خصوصی ہمارے ساتھ شامل فرما دیجیے، اللہ ہماری زندگی نصیب فرما دیجیے، اپنے نافرمان بندوں کی زندگی سے ہم سب کو نکال کر اپنے فرما بردار بندوں کی زندگی عطا فرما دیجیے، اور وہ دعا جو علامہ ابوالقاسم قشیری نے نقل کی ہے کہ اے خدا نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی فرما برداری کی حیات ہم سب کو مبارک زندگی نصیب فرما دیجیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
اس کیسٹ کے ایسا کے آخر میں یہ حدیث ٹیپ ہونے سے رہ گئی تھی جو دوسرے کیسٹ سے ٹیپ کی جا رہی ہے، اور یہ اس کیسٹ کے بی سائٹ کی ابتدا ہے، ابتدا میں یہ حدیث ہے اس لیے اس کو ٹیپ کر لیا تاکہ تحریر میں آ جائے۔
یہ ایک حدیث ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، وہ لہو کی دیا کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کی بڑائی نہیں، صرف خدا کی بڑائی، کسی غیر مخلوق کے لیے بڑائی نہیں، اور ایک حدیث میں بڑائی میری چادر ہے، الکیا اور ہدایت یہ بڑائی میری چادر ہے، میری چادر میں جو گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اب آخر میں چونکہ یہ مضمون چھپنے والا ہے اس لیے آخر میں ایک واقعہ سنا کر بس آج کا یہ مضمون ختم کرتا ہوں۔ جو بہترین علاج ہے کبر کا، بہترین علاج ہے کبر کا، بعض وقت بزرگوں کی ایسے واقعات پیش کر دیتے ہیں جو ہم لوگوں کے اس دور کے لوگوں کو جلدی ابا سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا
السلام علیکم، ایک گزارش کرتا ہوں، اس کا خیال سب کو رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس مسجد میں تلاوت اس کی روایت ہے، مختصر خاص کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی وقت اس کی تفصیل عرض کروں گا، کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف شہا ستہ کی کتاب مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائیں گے قیامت کے دن، سب سے پہلے بلائیں گے، یعنی جب قیامت کا حساب شروع ہوگا تو اول من سب سے پہلا شخص شہید کو بلایا جائے، اللہ پاک پوچھیں گے میں نے تمہارے اوپر فلاں فلاں نعمتیں، تم کو فلاں فلاں نعمتیں دی تھیں، وہ اقرار کرے گا بے شک میرے مالک آپ نے ہم کو یہ نعمت دی وہ نعمت دی تمام نعمتیں دی. اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے تم نے اس نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا، وہ کہے گا میں نے جان دے دی شہادت حاصل کر لی، جان دینے کے بعد بھی اب کیا شکریہ کا آخری درجہ حاصل کر لیا. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے شہادت میرے لیے نہیں کی، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ حسیب کر اس کو جہنم میں داخل کرو. اب دوسرا معاملہ آیا، ایک عالم صاحب بلائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی ہم نے تم کو کیا کیا یہ نعمتیں دی تھی، کہے گا ہاں آپ نے یہ دیا وہ دیا اتنے انعامات دیے. اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اور کہ تم نے میرا کیا شکریہ ادا کیا، وہ عرض کرے گا کہ میں متعلم ہوا یعنی طالب علم ہوا، تعلم تو علم تو میں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں معلم بھی ہوا، میں نے آپ کے دین کو آگے تک پہنچایا، خوب واس کہا خوب پڑھایا لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد قرآن شریف کی قرآت بھی حاصل کی، میں قاری بھی ہو گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے نہیں کیا، تم نے اس لیے کیا کہ تم کو دنیا والے کہیں بہت بڑا مولانا ہے بہت بڑا قاری ہے، لہٰذا اس لیے اس کی نیت خالص نہیں تھی، ہماری رضا کے لیے نہیں تھی، ہم تمہارے دلوں کا بھید جانتے ہیں، ہم تمہارے دلوں کا بھید جانتے ہیں، داخل کرو اس کو بھی جاننا ہوں. پھر ایک سخی بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارے اوپر ہم نے یہ نعمتیں دی تھیں، وہ کہے گا ہاں بے شک، اور اللہ فرمائیں تم نے کیا شکریہ ادا کیا، کہے گا میں ہر وہ کام جہاں جہاں آپ کی خوشی دیکھتا تھا کہ یہاں مال خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوگا، اے اللہ میں نے وہاں آپ کو اپنا مال خرچ کر دیا. کوئی شعبہ دین کا سیلاب زدگان کا ہو، دینی مدرسوں کا ہو، مساجد کا ہو، جہاں بھی قحط پڑ گیا، کہیں بھی ہم کو نظر آیا کہ یہاں اللہ کے بندے پریشان ہیں، ان کو ضرورت ہے، دینی ضرورت ہو، دنیا کی ضرورت ہو، میں نے خرچ کیا آپ کی راہ، لیکن تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری نیت مگر ہماری رضا کی نہیں تھی، تم اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لہذا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں. بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو چیخ مارتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. دوستو بڑے چیز ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری حج، ہمارے عمرے، ہماری عبادتیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے معاملے میں کہیں ہم ان مجرمین کے صف میں نہ ہو جائیں، اس لیے اس کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جائے اور یہ دعا مانگی جائے تاکہ ریا اور دکھاوے کی جڑ کٹ جائے. اور وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سکھائی ہوئی بیان کرتا ہوں بار بار تاکہ فکر ہو جائے، وہ کیا دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. بعض روایت شہن بھی ہے جس کو شہن یاد ہو رہا ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ دکھاوا کروں جبکہ میں خود بھی جان رہا ہوں کہ میں یہ نالاتی کر رہا ہوں، اور مستقصروں کا لمارا عالم، اور بے علمی سے بے خیالی سے اگر ہم نے بچھاوا کر دیا تو ہم اس کی معافی کا ہے، یعنی ریاکاریوں سے مغفرت مانگ لو ہے. یہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں ایسی دعا، اور دعا بھی بڑے اپنے محبوب صحابی کو سکھایا، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی یہ دعا آپ نے ان کو سکھائی. لہٰذا سب لوگ کم سے کم روزانہ دو ایک دفعہ تو پڑھ لیا کریں بھائی، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. جس کو یاد نہ ہو میرے یہاں دعاؤں کا ایک کتابچہ ملتا ہے، خزائن قرآن پاک کے حدیث پاک کے خزانے مفت میں دیا جاتا ہے، لیکن مفت کے معنی نہیں کہ اس کی آپ لے جا کے استاد پر رکھ دیا، مفت کی چیز اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ کو ہوا مفت کی اللہ دیتا ہے، مسجد سے جب باہر جاؤ گے تو جب ساری دنیا میں ہوا ہے یہ اللہ دیتا ہے،
اب کوئی کہے تو مفت کی ہے لیکن ذرا آپ کی ناک بند کر لے کوئی یا منہ بند کر لے اور یہ ہوا نہ جانے دے تو مر جائیں گے آپ, مشکل سے ایک منٹ زندہ رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ مفت کو آپ نہ سمجھیں, سستا معاملہ ہے, اللہ کا احسان ہے اور اس کا فضل کرم ہے بھائی کہ وہ رسالہ جو لوگ, پھر کسی کا تو پیسہ لگتا ہے, مان لیجیے آپ کو مفت میں ملا لیکن جن بیچاروں نے اس کو پیسہ لگا کر اپنی گاڑی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ ہمیں ثواب ملے, ہمارے ماں باپ کو ثواب ملے, ہمارے مردوں کو ثواب پہنچے, ہم کو ثواب پہنچے, تو اس لیے اس کو بار بار پڑھے, دوسروں کو پہنچائے, دوسروں کو بھی سکھائے, تو ہمارے یہاں سے وہ صاحب رسالہ لے لیں گے. جس میں یہ دعا موجود ہے, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. دوسری چیز, جب تک علم کو بار بار اگر یاد نہ کیا جائے تو وہ علم بھول جاتا ہے, اس پر عمل کی توفیق بھی نہیں ہوتی. علم کو بار بار تکرار کیا جائے, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کو حج کرنے جانا ہے یا کسی ضروری کام سے جانا ہے تو بار بار اس کے گھر والے کہتے ہیں ارے تمہیں خیال ہے فلاں روز تمہارا جہاز جا رہا ہے, ایران وغیرہ خرید لیا اور سب چیزیں ضرورت کی لے لیں, تو بار بار اس یاد کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں بھول جائے. تو ایسے ہی اس کے کہ ہر عبادت کو حسین بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں بار بار اس کا تکرار کرتا رہوں گا, اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے اس کی توفیق کا سوال بھی کرتا ہوں کہ جب کوئی جتنی جب آپ نماز پڑھیں, اب تو اس وقت پڑھ چکے, اب جب مغرب میں آئیں آپ تو جب نیت باندھیں اللہ اکبر تو آپ اتنا خیال کر لیں کہ شاید ہی میری آخری نماز ہے, اب مجھے عشاء نہیں ملے گی, یہ خیال کر لیں. اور یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے, حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع بکثر الدال المشددہ, یعنی دال پر ترجیح دیے زیر کرے محدثین, تو مطلب یہ کہ یعنی جس کی محدثین نے شرح کر دی کہ اذا الصلاۃ کا آخر صلاتک, تم اپنی ہر نماز کو آخری سمجھو کہ شاید اب دوسری نماز نہیں ملے گی. جب سجدے میں جائیے اور سبحان ربی العالی کہیے کہ اے ہمارے رب آپ بہت بلندی والے ہیں, بلند شان والے ہمارے پال میں ربا ہیں آپ, کہ بھائی کوئی بچہ اگر اپنے ابا سے کہتا ابا آپ کی بڑی شان ہے تو ابا کیسا خوش ہو جاتا ہے, جلدی سے کافی دے دیتا ہے, جلدی سے پیسہ دے دیتا ہے, دیکھو ہمارا بچہ ہم کو کیسا محبت کر رہا ہے. جب آپ سبحان ربی العالی کہیے تو میری پاک ہے میرا پالنے والا ربا ہمارا کیسا ہے پاک ہے تمام عیوب سے اور اعلیٰ ہے بہت بلند شان والا ہے. جیسا میں نے کہا ایک بزرگ دعا کر رہا تھا کہ اے خدا اللہ اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر رحم کر دیجیے. کیا ظالم نے دعا کی, ایسی دعا میں مزہ آ جاتا ہے. تو ایسی سبحان ربی العالی کہیے, سمجھیے شاید پھر ہمیں کبھی یہ نصیب نہ ہو, پھر دوبارہ سبحان ربی العالی یہ سجدہ ہمیں ہو سکتا ہے نہ ملے, اس لیے کہ بعض وقت نے سجدہ کیا اور سجدے ہی میں بعضوں کی روح نکل گئی. بہت سے ایسے واقعات آپ نے سنا, وضو کیا نماز کو نیت باندھی سجدے میں گئے خبر ایک سبحان ربی العالی کہا تھا دوسرا نہیں ملا ان کو. تو اس میں ہمارا فائدہ یہ ہے کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع, یہ فرماتے ہیں اللہ علیہ فارس حدیث کی شرح میں کہ اے اجاز صلاتک فی اجاز صلاتک آخر صلاتک, اپنی نماز کو تم آخری سمجھو, حسن خاتمہ تعملک اور اپنے عمل کو حسین کر لو, اس کا خاتمہ حسین. اس نیت سے اگر آپ کوئی عبادت کریں انشاءاللہ تعالی حسین عبادت ہو جائے گی, سستی غفلت دور ہو جائے گی. جب آپ سوچیں گے کہ میرا آخری سال اب نہیں ملے گا تو آپ دل لگا کے کہیں گے سبحان ربی العالی, مزہ آئے گا نہیں آئے. جب یہ سمجھیں گے کہ اب ہمیں آخری یہ ہمارا اب سجدہ آخری نہیں ملے گا, جب رکو کیجیے سمجھیں گے میرا آخری رکو زندگی کا ہے, اب پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا, اتحیات پڑھیے سمجھیے میری آخری ہے یہ, اس کے بعد ملے ضروری سے جو بھی ہو دعا بھی جب آئیے سمجھیے شاید موقع ملے نہ ملے. تو دوستو تلاوت میں ہر چیز میں اسی کا خیال کر لیجیے, اور چیزوں کی مشق تو بعد میں کیجیے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز ہی کے لیے یہ مراقبہ مشق کرایا. اذا قمت فی صلاتک, جب تم نماز میں کھڑے ہو تو سمجھ لو میری آخری نماز ہے. لہذا جتنی حدیث اپنے دائرے میں محدود ہے پھر ہاں اسی پر مشق کیجیے, پھر اس کی روشنی آپ کی عبادات پر منعقد ہوگی, پھر آپ تلاوت کو بھی آخری سمجھیں گے. لیکن چونکہ نماز پانچوں وقت والا ہے زیادہ اسی سے ہے, تو زیادہ چیز پر جب ٹریننگ ہو جاتی ہے تربیت مشق ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا پوچھنا ہے, وہ پھر ادھر ادھر کی جو کبھی ضرورت پیش آتی ہے اس میں تو آ ہی جائے گی. اسی
تو اس لیے آج مغرب بعد آپ سب حضرات سے گزارش ہے, جملہ جتنے حاضرین کرام ہیں, کہ آج جب آپ لوگ نیت باندھیے مغرب میں تو میری اس آپ میری نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو خیال میں لے آئیے کہ آج یہ مغرب جو پڑھ رہا ہوں یہ میری آخری نماز ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں ہلے نہ ملے, انتوال ہے یعنی. اسی لیے ملا قاری نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اجاز صلات کا آخر صلات, اپنی نماز کو آخری نماز بنا لے, جو حسن خاتمہ تعمل اور اپنے عمل کے خاتمے کو حسین بنا لے, کیونکہ ابھی میرا آخری عمل ہے. اچھا وقت سے طول عمل اور تو اپنے لمبے لمبے اسکیموں کو بھول جا کہ نماز میں تو کھڑا ہوا ہے لنٹر کی چھت ڈال رہا ہے کہ کل اتنے مزدور بلانے ہیں اتنا سیمنٹ منگانا ہے. وقت سے طول عمل یعنی اپنی لمبی اسکیموں کو مختصر کر دے, بھول جا اللہ کے حوالے کر دے, اور اس کے بعد کیوں لے جمال قرب اجلک, وہاں سے عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اس مراقبے کا راز کیا ہے, لے احتمال قرب اجلک, کیا تیرے موت کا قریب آ جانا کیا اس میں کوئی ناممکن بات ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کتنے واقعات ابھی میں نے اسی مہینے میں سنے, بعض لوگوں نے بتایا کہ ہمارے فلاں والد صاحب نے وضو کیا, وضو کر کے تہجد پڑھی, تہجد پڑھ کر کے بیٹھے اور روک بعضوں کا سجدے نہیں گئے, بس اس کو سجدے نہیں پڑے. اس لیے یہ باتیں علم جو ہے علم بلا عمل, علم بلا عمل جو ہے وہ بس پھر ایک وبالی جان بن جاتا ہے. اس لیے دوستو جتنا سنیے اس پر عمل کیجیے, لہذا آپ لوگ بتائیے میاں یوسف آج مغرب کے وقت آپ لوگ اس حدیث پر عمل کریں گے, نیت کریں گے, دن میں خیال کریں گے کہ آج یہ شاید میری آخری نماز ہے. اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاتک, ایسی نماز وہ ہو جیسے تمہاری یہ آخری نماز ہے. سید الانبیاء, اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر اگر کسی مولوی استاد یا حافظ طالب علم نے نہ کیا اور عام لوگوں نے کر لیا جو بیچارے نہ عالم ہیں نہ طالب علم ہیں, تو یہ ہمارے آپ کے لیے باعث شرم ہوگی کہ اور لوگ جو ہیں بیچارے وہ دفتر کا سروس ملازم اور ریلی پر چلنے والا اور لوگ کر لیں, اور جو یہاں ادارے میں پڑھ رہے ہیں پا رہے ہیں وہ زیادہ سب سے پہلے ان پر اس کا ہے, ان پر زیادہ پابندی آئی ہوئی. بس انشاء اللہ تعالیٰ میں اس کو اور بھی بار بار یاد دلاؤں گا. آپ کو سجدہ اتنا مزیدار ہوگا انشاءاللہ جب آپ اس تصور سے کہیں گے میرا آخری سبحان ربی العالی, شاید پھر ملے گا نا ملے ایسا وقت بھائی ایک سبحان ربی العالی کے بعد وہ خبر ہو گئی, جانے موت آ گئی, آ سکتی ہے کسی وقت. تو اس تصور سے یہ نہیں کہ آپ کو موت آ جائے, اس تصور سے مطلب نہیں, مطلب یہ آپ کی عبادت حسین ہو جائے, عبادت مزیدار ہو جائے, حضور قلب سے اللہ کا نام مزے کے ساتھ, تاکہ اس میں عبادت کا اثر پیدا ہو اور عبادت کی آنکھوں کی ہماری ٹھنڈک بن جائے. ہم لوگ فیکٹری والوں کو مالداروں کو بلڈنگ والوں کو دیکھ دیکھ کے ملا اور طالب علم گھبراتا, ارے بھائی ہم تو قرآن شریف کے حافظ ہو گئے مگر ہم کو بلڈنگ کیسے ملے گی, ہم کو کار 2 لاکھ کی کیسے ملے گی, یہ دیکھو بڑے شان سے جا رہے ہیں. ارے میاں دیکھو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا طالب علموں اور مولویوں میرے پیارے دوستوں سنو, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اذا اقررت اعین اہل دنیا من دنیاؤں, اللہم اذا اقررت اعین اہل دنیا من دنیاؤں, اے خدا جب دنیا داروں کی آنکھیں تو ان کی دنیا کی نعمتوں سے ٹھنڈی کر, فاقل علیم من عبادتک, تو میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر, یعنی مجھے اپنی عبادت کا نام لینے میں اتنا مزہ آتا فرما, تلاوت میں ذکر میں ہماری آنکھیں تو اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما, کیونکہ عبادت کی ٹھنڈک غیر فانی ہے, اور جوانی کی ٹھنڈک بلڈنگ کی ٹھنڈک جتنی دنیا کی ٹھنڈک ہے سب فانی ختم ہونے والی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فانی ٹھنڈکوں سے منتقل کر کے غیر فانی ٹھنڈک کی طرف متوجہ کر دیا, جو ہمارے اختیار میں بھی ہے, وہ عبادت اپنے اختیار میں, ٹوٹا کار 2.5 لاکھ کا ہمارے اختیار میں کہاں ہے, جس پروفیسر کی تنخواہ 5,000 ہے 2,000 ہے کہاں سے کرے گا, نہیں اس کے پاس اتنا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ والا بن جانا میں آسان ہے, اللہ کا نام لینا مزیدار, یہ سلطنت مفت کی لے لو, جس پر سلطنت بڑا تھوڑی تھی سلطان ابراہیم نظر رحمۃ اللہ علیہ نے, اس سلطنت کے لیے جو میں پیش کر رہا ہوں جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پیش کیا
کہ اے خدا جب دنیا والوں کے سلاطین کے تخت و تاج سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, زمینداروں کی زمینداری سے اور مالداروں کے مال اور فیکٹری والوں کی فیکٹری سے, بلڈنگ والوں کی بلڈنگ سے, حسین عورتوں والوں کی حسین عورتوں سے ٹھنڈی فرما, فاخری رانی میرے عبادتی, تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی, مناجات مقبول میں ہے, آپ لوگ اس کو یاد کر لو, جس کو یاد نہ ہو میرے صاحب سے نوٹ کروا لو وہاں سے. اور تیسری چیز یہ کہ جماعت صف اول میں کوشش کیجیے, کوشش تو کرے آج صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کیجیے, کم سے کم اتنی تو کوشش کیجیے کہ چاروں رکعت میں چھوٹنے پائے. اس کا اہتمام نہیں, گھڑی سامنے رکھو الارم, جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے, کوئی آج کل ایسا کوئی غریب نہیں جو گھڑی نہ خرید سکے. وہ زمانہ گیا جب پیٹ پر پتھر باندھتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کس کے پیٹ میں پتھر ہے آج؟ ہمیں پوری کراچی 1 کروڑ کی ہے, ہمیں کوئی ایک آدمی لائیے ہم اس کو انعام دیں گے. کتنا انعام دیں گے جانتے ہیں؟ 11 روپے دے دیں گے, زیادہ نہیں دوں گا بھائی. کہیں آپ کو پتھر بنوا کے لے آئیں تو ہم پڑھ مصیبت پڑ جائیں. جو پتھر باندھتا ہو پیٹ میں بھوک کی وجہ سے, کراچی میں ایک بھی نہیں لا سکے گا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہلارت جب کوئی جگائے فوراً کھڑی دیکھو کتنی دیر باقی, اس وقت اس پر گھڑی کا دیکھنا واجب ہے شرط, تاکہ اس کو معلوم ہو کہ جماعت شروع ہونے میں اور میرے جاگنے میں کتنا فاصلہ ہے, کتنی دیر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے, آنکھیں مل لو جلدی سے خمار میں اتر جائے, گھڑی دیکھو. اور آنکھ کو ملنے کا حکم ہے سونے کے بعد, یہ بھی سنت, یوں مل لیجیے خمار اٹھ جائے ختم ہو جائے, غنودگی نکل جائے, غنودگی کے بجائے ربودگی حاصل ہو جائے گی. اور تو یہ اس کے بعد دیکھیے کہ مثلا 20 منٹ ہے, 30 منٹ ہے, 35 منٹ ہے, تو 10 منٹ کا استنجا ہو گیا, 15 منٹ رکھ لو, 10 منٹ میں وضو کر لو. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھایا جاتا ہے بعض لوگوں کو, لیکن دیکھا جاتا ہے رکھا چوکی, افسوس کا آدھا گھنٹہ پہلے بعض دوستوں کو جگایا جاتا ہے, مگر کچھ دیر بیٹھنے میں, کچھ دیر سوچنے میں, کچھ دیر ادھر کرنے میں, گھڑی دیکھتے بھی ہیں. بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ کم سے کم اس ماحول میں جو شخص جماعت سے نماز نہ پڑھے گا وہ غیر ماحول میں کیا پڑھے گا؟ جو طالب علم خود سے اللہ والا بننے کی کوشش کرتا ہے وہی اللہ والا بنتا ہے, ورنہ پیٹ کے لیے وہ طالب علم ہوتی ہے. اگر اس کو پیسہ مل جائے تو یہ انگریزی پڑھنے لگے, کیونکہ وہاں فیس دینی پڑتی ہے, پیسہ اس کے پاس نہیں, مجبور ہے یہ مولوی بن رہا ہے. تو مجبوری والے مولوی بننے والوں کا علم جو ہوتا ہے اس پر ان کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی. جن میں مولا نہیں, مولا مولوی مولوی نہ مولی صاحب, مولی صاحب مولی گاجر تھوڑی ہے, مولی صاحب مولی صاحب نیند پر پیش نہیں ہے. لفظ صحیح کر لیجئے, ماؤ لوی لفظ ہے, ماؤ لوی مولا والا جو مولا کی تلاش میں ہی وہ دین حاصل کر رہا. اس لیے جو ہمارے جن اکابر کو آپ سنتے ہیں, مولانا شفیع صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم کی زندگی بچپن کے حالات دیکھی, بچپن سے تعجب پڑھتے تھے مولانا خانوی رحمۃ اللہ علیہ, بچپن سے حالات تقبیر اولا ہر چیز کا خیال. اس لیے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو خیال رکھو, اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہ سیکھی بڑے اول نمبر سے آپ پاس ہو گئے. کچھ اس کا فائدہ ہے جس کے دل میں, جس طالب علم نے اللہ کی محبت نہ سیکھی, گناہوں کا چھوڑنا, تقویٰ نہ حاصل کیا, میرے نزدیک وہ نہایت خطرے میں. رسمی علم ہے خالی, اس کے زبان پر علم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے شکایت فرماتے ہیں کہ منا داری ولے برلب نہ دردی, اے نالائقو مجھے رکھتے تو ہو اپنے پاس. مسلمانوں سے خطاب اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے, منا داری ولے برلب نہ دردی, مجھ کو رکھتے ہو مگر ہوٹوں پر رکھتے ہو, دل میں کہاں رکھتے ہو؟ ہوٹوں پر کال ضربہ ضربہ ضرور ضربہ ضرور, اور دل میں اللہ نے مرا داری ولے برلب نہ دردل, فرماتے ہیں مرا داری ولے برلب نہ دردل, ہوٹوں پر اللہ ہے, دل میں کہاں اللہ تمہارے. بلب ایمان بدل ایمان نہ داری, ہوٹوں پر ایمان ہے دل میں ایمان نہیں رکھتے ہو. قولو اسلمنا, وہ آیا تھا نا قولو اسلمنا, تم اسلام لائے ہو, ظاہری اعمال کر رہے ہو روزہ نماز, لیکن تمہارے قلب میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے. ولما یدخل ایمان اسی قلوبکم, اس لیے اس کی فکر کرو. طالب علمی کا ماحول بہترین ماحول ہوتا ہے کہ آپ اس زمانے میں اللہ والے بن جائے, تلاوت کرو, عبادت کرو, دو دو رکعت پڑھ کے اللہ کی محبت حاصل کرو. ایسا ماحول پا کر کے بس یہ دیکھتا ہوں کہ بعض انگریزی دا ماحول سے آئے اور وہ جناب تحجد اور اللہ والے بن گئے, اور مولویوں کی اولاد اور طالب علموں کے ماحول میں رہتے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں, کوئی عوامی پڑھ رہا ہو جا کے اخبار پڑھ رہے ہیں, تصویریں دیکھ رہے ہیں.
اور کیا کیا بس کچھ پوچھو مت. پڑھنے کے زمانے میں ہے بعض زمینداروں کے لڑکے تھے, وہ باپ کے ڈر سے پڑھتے تھے کیونکہ باپ ان کا زمیندار اور پیسہ خوب تھا تو خوب کھاتے تھے. اور جناب بخاری شریف رکھی ہوئی ہوا کھول رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, صدمہ ہوتا تھا کہ کیا ہے تو بخاری کی ہم سب ملے. دل میں جب تک اللہ کی محبت نہ ہو یہ پڑھنا پڑھانا. جب مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ویسے جملہ سن لیجیے, اب تشریف لے جائیے اس وقت مدرسے. مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا مزہ جب ہے جب پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھنے والے بھی صاحب نسبت ہو, یعنی دونوں اللہ کے عاشق ہو, پڑھانے والا بھی پڑھنے والے کی حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. کیا ان چیزوں میں پڑے ہوئے اور کہیں مزہ نہیں ہے. جن چیزوں کا مزہ سمجھتے ہو مزہ وزہ سب کھانی ہے. کالے بال تمہارے سفید بال ہونے والے ہیں, سیدھی کمر ٹیڑھی کمر ہونے والی ہے, جوان بوڑھا نہیں ہونے والا ہے, سارے اعضاء سب فنا ہونے کی طرف جا رہے ہیں. دوڑے ہوئے دوڑے ہوئے دیکھ لو, جن کو اپنی گود میں کھلایا آج وہ چھ بچوں کے باپ ہو گئے. مولانا مدرسہ میں بھی سبق لیتا ہوں کہ میں نے ان کو گود میں کھلایا اور آج دیکھتا ہوں یہ بابا بن گئے, بال بھی شامل ہو رہے ہیں, چھ بچوں کے ابا بن گئے اور ہم دادا نانا بن گئے. اب ہماری باری اب قبرستان کے قریب ہم گئے پہنچ رہے ہیں. اسی کا نام دنیا ہے. ارے اللہ پر محبت کما لو, ان کا نام لے لو, یہی کام آئے گا. دنیا میں بھی چین سے ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, بادشاہوں کو بھی خاطر نہیں لاؤ گے. اگر اللہ والوں کا جیسا دن بن جائے ہمارا آپ کا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بادشاہ وغیرہ تو ایسے معلوم ہوں گے کہ یہ بڑے گھاٹے میں ہیں. میں زیادہ اللہ نے ہم لوگوں کو مال دیا ہوا, مگر وہی ہے کہ وہ خیمہ تو لگا ہے, لیبل ہے کہ اس کے اندر لیلا ہے, خیمے ہیں اور بتا دیا اس پر لکھا ہے کہ یہ اس کے اندر لیلا ہے. جب جھانک کے دیکھا تو وہاں بلی اور کتے بیٹھے ہوئے. تو خیمے سے کیا ہوتا ہے, لیبل اوپر ہے مولانا داڑھی یہ سب لیبل لگا ہوا. اگر دل میں مولا نہیں ہے تو یہ لیبل سے کچھ نہیں ہوگا. لیبل ہے, لیبل کے مطابق اس کے اندر چیز پیدا کرو. خیمے کے اندر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت پیدا کرو. یہاں کتنے علماء دین سکھا رہے ہیں. مولانا تقی عثمانی کا بیت المقرر میں بیان شروع ہو گیا ہے جنہیں کے مفتی نشیر احمد صاحب کا, جس سے مجھے مناسبت, مجھ سے جس کو مناسبت نہ ہو وہاں جاؤ, میں اس کو اجازت دیتا ہوں. جہاں جس کا دل لگے وہاں سے دین سیکھو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, وہاں پر دعوان اللہ پاک عمل کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اور جو سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو اللہ ہم سب کو قبول کر ہماری کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.